عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا.
ہمارے حضرت شیخ العرب رجب عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بیت شیخ الحدیث حضرت مولانا منصور الحق صاحب ناصر دامت برکاتہم کے اشعار ہیں جو اپنے شیخ کی محبت میں انہوں نے کہے. بہت بڑے عالم ہیں, بڑے شیخ الحدیث ہیں. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہ ساؤتھ افریقہ میں دینی خدمات انجام دینے کے لیے تشریف لے گئے اور تقریباً 40 برس سے زائد ان کو شیخ الحدیث کے منصب پر ہوئے. اس دوران امریکہ میں بھی خدمات انجام دی, پھر واپس ساؤتھ افریقہ تشریف لے آئے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شیخ سے اس قدر لگاؤ اور اتنی محبت اور عشق ان کو تھا, حالانکہ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن جان گئے کہ بغیر شیخ کے علم دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے, بغیر رہنمائی کے علم کی حقیقت نہیں ہے. اور اتنے بڑے شیخ الحدیث ہونے کے باوجود, اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ایسے مٹے ہوئے رہتے تھے جیسے کوئی عام آدمی, کوئی مزدور آدمی ہو. اور شیخ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت شیخ کی مدح میں اشعار کہتے تھے اور دن رات اسی کام میں لگے رہتے تھے. خود ہی اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں, کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو تو پاؤ گے ثنائے شیخ میں اشعار گنگناتا ہوا. کبھی جو ڈھونڈو گے منصور کو تو پاؤ گے ثنائے شیخ میں اشعار گنگناتا ہوا. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا برطانیہ میں, دن لمبے ہوا کرتے تھے, حضرت علی رحمہ اللہ کے ساتھ سفر نصیب ہوا تو یہ بھی ساؤتھ افریقہ سے حاضر ہو گئے تھے اور خود نہیں بلکہ پورے خاندان کو لے آئے تھے اور مقصد صرف حضرت والا رحمہ اللہ کی صحبت اٹھانا. ان کے گھر والے پردے سے حضرت والا کا بیان سنا کرتے, قریب میں ایک رہائش تھی اور یہ حضرت والا کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے. اور جب حضرت والا رحمہ اللہ آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو یہ اپنے کمرے میں چلے جاتے, لیکن متعدد بار ایسا ہوا کہ مجھے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ مولانا منصور صاحب کیا کر رہے ہیں, اگر جاگ رہے ہوں تو بلا لینا. جب بھی میں گیا تو یہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اشعار لکھ رہے ہوتے. کئی کئی گھنٹے کی مجلس حضرت والا ان کے اشعار بھی سنتے تھے اور اپنے ارشادات سے بھی ہمیں نوازتے تھے. کئی کئی گھنٹے کی مجلس ہوتی کیونکہ نمازوں کے درمیان میں بہت زیادہ وقفہ تھا دن لمبے ہونے کی وجہ سے. عصر کی نماز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ 7 بجے یا 7:30 بجے اور عشاء کی نماز 10 بجے قریب قریب یہ وقت ہوتا تھا. تو دن بھر حضرت والا رحمہ اللہ تعالی کی مجلس مبارک جمی رہتی اور یہ سلسلہ چلتا رہتا. اور زیادہ تر اشعار جیسے کہ اس دیوان میں بھی جس سے میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں, دیوان ناصر اس کا نام ہے, بہت مدت کے بعد یہ اب چھپی ہے. تو زیادہ تر اشعار مرے شیخ کے ہیں, شیخ کی محبت کے ہیں, شیخ کی اہمیت کے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے شیخ کی قدر نصیب فرمائے اور کما حق ہو محبت عطا فرمائے اور محبت کا تعلق عطا فرمائے. تو غرض جب بھی دیکھا تو یہ اشعار لکھ رہے ہوتے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے اشعار اکثر مدح شیخ میں ہوتے, انہی میں سے ایک یہ کلام ان کا پڑھ کے پہلے بھی سنایا تھا, آج پھر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شیخ کی ایسی محبت عطا فرمائے. عنوان ہے کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا. یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی ایسے کامل تھے کہ بڑے بڑے علماء آپ کے کمال کے معترف تھے، معتقد تھے، اور یہی کمال دیکھ کر بڑے بڑے علماء میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے. کیا بنگلہ دیش، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا ساؤتھ افریقہ، فرانس، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، پاکستان، ہندوستان، قریب قریب پوری دنیا میں ہمارے الفاظ رحمہ اللہ کے خلفاء جو کہ بڑے بڑے عالم ہیں پھیلے ہوئے ہیں. 700 سے اوپر خلفاء کرام میرے شیخ رحمہ اللہ کے اندرون ملک اور بیرون ملک ہیں. اور انہی کے بھائی کا واقعہ ہے، وہ بھی کسی سے بیعت نہیں ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات نکال دیتے تھے کہ ان میں یہ بات ہے، ان میں یہ بات ہے، بیعت نہیں ہوتے تھے. مگر جب ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خود ان کا بھی یہی حال تھا کہ ایک مہینے تک یہ حضرت والا کو جانچتے رہے جانچتے رہے اور پھر گھٹنے ٹیک دیا. اسی کو انہوں نے یہ عنوان دیا ہے، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا. ان کا بھی یہی حال ہوا کہ گھٹنے ٹیک دیے، اور ان کے بھائی جو بڑے عالم تھے، بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی حضرت والا رحمہ اللہ کی ذات عالی میں بہت غور کیا، بہت نوٹ کیا، لیکن کہیں کوئی کمی نہیں پائی. اللہ تعالی ہمیں اپنے شیخ کی تعلیمات کی قدر نصیب فرمائے. کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، بغیر آپ کے ہر سمت پیر کی آقا، بغیر آپ کے ہر سمت پیر کی آقا، کہ میری آنکھوں کی گویا ہے روشنی آقا، کہ میری آنکھوں کی گویا ہے روشنی آقا، بغیر آپ کے ہر سمت پیر کی آقا، کہ میری آنکھوں کی گویا ہے روشنی آقا. نہ جانے کون سا افسوں ہوا ہے جان پہ میری، نہ جانے کون سا افسوں ہوا ہے جان پہ میری، بغیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا، بغیر آپ کے دوبھر ہے زندگی آقا. نہ جانے کون سا افسوں ہوا ہے جان پہ میری، بغیر آپ کے دوہر زندگی آقا. میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، میری نگاہ میں دنیا اندھیر ہے یکسر، اگر وہ آپ کی محسوس بے رخی آقا، اگر وہ آپ کی محسوس زیر رخی آقا. جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحر ہے،
مجمع البحر
دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، یعنی آپ کا ظاہر اور باطنی کمال اعلیٰ درجے کا تھا، انتہائی اعلیٰ درجے کا،
جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحر ہے، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، جمال ظاہر و باطن یہ مجمع البحر ہے، کسی جہت سے نہ پائی کوئی کمی آقا، بغیر آپ کے ہر سمت تیر کی آقا، کہ میری آنکھوں کی گویا ہے روشنی آقا، کریں ہم آپ کی توصیف اپنے بس میں نہیں، کریں ہم آپ کی توصیف اپنے بس میں نہیں، سکھائی آپ نے تفسیر آگہی،
تفسیر آگہی سے مراد اللہ تعالی کی معرفت،
کریں ہم آپ کی توصیف اپنے بس میں نہیں، سکھائی آپ نے تفسیر آگہی، سکھائی آپ نے تفسیر آگہی، بدن ہے ساتھ ہمارے تو جاندار شبری،
یعنی اللہ والے جسم سے تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان کی روح عرش اعظم کے طواف کر رہی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ دنیا میں نہیں،
بدن ہے ساتھ ہمارے تو جاندار شبری، ملی ہے آپ کو میرا جبندگی آقا، ملی ہے آپ کو میرا جبندگی آقا، بدن ہے ساتھ ہمارے تو جاندار شبری، ملی ہے آپ کو میرا جبندگی آقا، ذہِ نصیب بہر حال باقا رہنا، ذہِ نصیب بہر حال باقا رہنا، خدا نے آپ کو بخشی قلندری آقا، خدا نے آپ کو بخشی قلندری آقا،
حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قلندر اولیاء اللہ کا ایسا طبقہ ہے کہ جن کے اعمال نافلہ زیادہ نظر نہیں آتے، ذکر و اذکار بظاہر نہیں کر رہے، خاموش ہیں، نوافل بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن سب سے اعلیٰ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کہ ان کے دل کا قبلہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دل کا ذہان زاویہ قائمہ 90 درجے زاویہ قائمہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق 90 درجے زاویہ قائمہ پر قائم رہتا ہے. ایک لمحہ بھی لغزش ہو جائے تو ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. بردل سالک ہزارہ غم بوت، گرز باغ دل خلال کم بوت. اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ ان پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ان کی عبادت ہے جو انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے اور دل جسم کا بادشاہ ہے. بادشاہ جب مزدوری کرتا ہے، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آج عام آدمی مزدوری کرے اور ایک بادشاہ مزدوری کرے، اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. بادشاہ کی مزدوری بادشاہوں کے اقبال کے برابر ہوگی. اسی طرح انسان جب دل کا زاویہ قائمہ اللہ سے قائم رکھتا ہے اور اس کو اس میں لغزش نہیں آنے دیتا، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور ایسے ہی اولیاء کو قلندر کہتے ہیں. مگر آج کل لوگ جو ہے وہ اور لوگوں کو قلندر سمجھتے ہیں، جو بھیک کا پیالہ لے کے، چمٹا لے کے، گلے میں بڑے بڑے مالا ڈال کے رنگ برنگے چلے جا رہے ہیں، نہ داڑھی نہ مونچھ اور نہ نماز کی ہوش، اس کو قلندر سمجھتے ہیں. وہ قلندر کیا ہوگا، وہ تو بندر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس جہالت سے ہم کو نکالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق راستہ دکھلائے.
رہے نصیب بہر حال بابا رہنا، خدا نے آپ کو بخشی قلندریا. قبول کیجیے ناصر کو بھی غلامی میں، قبول کیجیے ناصر کو بھی غلامی میں، نواز شاہ کی اور بند پروری آقا، نواز شاہ کی اور بند پروری آقا، بغیر آپ کے ہر سنت تیرگی آقا، کہ میری آنکھوں کی گویا ہے روشنی آقا.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی قدر عطا فرما دے. حقیقت یہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی، ایک تو راستہ ہے اجر و ثواب کا، دین کا، عمل کا. تو اجر و ثواب نصوص سے جو ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ مل کے رہے گا. اللہ کے وعدے اٹل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اٹل ہیں. لیکن وصول اللہ ایک دولت ہے، تعلق مع اللہ، وصول اللہ، اللہ کا مل جانا، اللہ کو پا جانا، اللہ کا ہمارا ہو جانا اور ہمارا اللہ کا ہو جانا. یہ جو وصول اللہ ہے، یہ جب تک کہ کسی اللہ والے سے تعلق کر کے اور اطلاع حال اور اتباع تجویزات کر کے صدق دل سے اس راستے کو طے نہ کیا جائے اور اپنی رائے کو فنا نہ کیا جائے، اس وقت تک وصول اللہ نصیب نہیں ہوتا. اور وصول اللہ بڑی دولت ہے. اللہ کا مل جانا، اللہ کا پا جانا انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد یہی ہے. ایک راستہ اجر و ثواب کا ہے اور ایک راستہ اجر و ثواب دینے والے سے تعلق کا ہے. جس طرح میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، تو شیخ کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے بیت اللہ کے حج کا ثواب ملتا ہے، اور شیخ کو دیکھنے سے رب کعبہ مل جاتا ہے. ہاں رب کعبہ مل جاتا ہے. اتنی اس چیز کی حقیقت جب ہی سمجھ میں آتی ہے جب اس چیز کو انسان پا لیتا ہے. کیونکہ یہ بات الفاظ میں سمجھانے والی نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. یہ لغت کے ذریعے بڑے سے بڑے الفاظ استعمال کر کے بھی اس قیمت کو, اس قیمتی چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا, نہ اس کے لطف و لذت کو بیان کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک شخص سے کہا جائے کہ بھئی جس نے کبھی چوسا آم نہ چکھا ہو, اس سے کہا جائے کہ آم بڑا مزیدار ہوتا ہے چوسا, کہے گا کہ بھئی چینی کی طرح میٹھا. نہیں بھئی چینی کیا چیز ہے اس کے آگے. اچھا بھئی شہد کی طرح میٹھا ہوگا. نہیں بھئی اس کی لذت اور ہی ہے. کیا ہے اس کی لذت؟ جب اس کے منہ میں ایک کاش ڈال دیں گے تب وہ کہے گا کہ ہاں واقعی یہ تو عجیب مزہ ہے, عجیب لطف ہے, عجیب لذت والی چیز ہے. جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی, بار بار جانے جان جان ہمراز کر دی. جب اللہ تعالی مل جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز مجھے ملی ہے. اور یہ وہ دولت ہے جس کو حاصل ہو جائے تو میرے دوستو سلطنتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اس دولت کے آگے سلطنتیں ہیچ ہو جاتی ہیں. دونوں جہان کے بدلے میں بھی وہ اپنے اس تعلق اللہ کی دولت کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتا. دونوں جہان کی دولت, غور سے سن لیجئے, دونوں جہان کی دولت بھی فدا کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس تعلق اللہ کی دولت کے آگے. ایک بزرگ جا رہے تھے اور دلی دل میں اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ پر ہم کیا فدا کر دیں جو آپ ہمیں مل جائے. ملے ہوئے تو تھے ہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے, اللہ کا راستہ لامحدود ہے. ہم محدود طاقتوں سے اس راستے کو طے نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے. ایک ہے سیر اللہ اور ایک ہے وصول اللہ, ایک ہے راستہ طے کرنا اور ایک ہے اللہ کا مل جانا. تو راستہ طے کرنا بھی لامحدود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جلد سے یہ راستہ طے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جلد فرما لیتے ہیں اس کا راستہ طے ہو جاتا ہے. بندہ اپنی محدود طاقت سے یہ راستہ طے نہیں کر سکتا لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ہی کھینچ لیتے ہیں بندے کو, اپنے سے ملا لیتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن ایک وصول اللہ ہے, سیر اللہ اور اس وصول اللہ میں فرق ہے. غرض جب اللہ مل جاتے ہیں تو پھر حالات اور طرح کے ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں من غلام آ کہ نہ فروشد وجود, من غلام آ کہ نہ فروشد وجود, جز با سلطان آ افضل وجود, سلطان با افضل وجود. کہ میں جس شیخ کا غلام ہوں, جس اللہ والے کا میں غلام ہوں, وہ اپنے جسم کو, اپنی دولت کو, اپنے دونوں جہان کو کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کرتا. یعنی دنیا کی کتنی بھی لالچ دے دی جائے, سارے خزانے ڈھیر سونے چاندی کے اس کے قدم میں ڈال دیے جائیں, لیکن ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی پر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. من غلام آ کے نہ فروشت وجود, جز بہا سلطان با افضل وجود. سوا اللہ کے, سوا اس سلطان حقیقی کے اپنے وجود کو کسی قیمت پر فروخت نہیں کرتا. یہ وصول اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بزرگ نے دلی دل میں سوال کیا کہ اللہ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو مل جاتے ہیں, لوگوں کو اللہ ملے ہوئے, لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہر وقت دل تڑپتا رہتا ہے مزید ترقی نصیب ہو, مزید ترقی نصیب ہو. کسی پل چین نہیں ہوتا, ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں. اللہ والے اختر ہماری درد پسندی کی انتہا, اختر ہماری درد پسندی کی انتہا, ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی, ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی. تو میرے دوستو ان بزرگ نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ ہم کیا فدا کر دیں جو آپ ہمیں مل جائیں. تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں مجھ پر فدا کر دو. دونوں جہاں یعنی دنیا بھی فدا کر دوں اور آخرت بھی ہم پر فدا کر دوں. جب میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے تو ایک عرب نے پوچھا کہ دونوں جہان ہم کیسے فدا کر سکتے ہیں, دنیا فدا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, آخرت ہم کیسے فدا کریں؟ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا تو فدا کرنا آپ کی سمجھ میں آ گیا, آخرت کو فدا اس طرح کریں کہ اجر و ثواب اور جنت کو بھی ثانوی درجے میں رکھیں, اللہ کی رضا کو اول درجے میں رکھیں, ترجیح اول درجے میں اللہ کی رضا کو رکھیں. اور دلیل بھی ثابت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار, کہ اللہ میں آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں. تو فرمایا کہ وہ چیز مقدم کی جاتی ہے جو زیادہ اہم ہوتی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو جنت سے پہلے مانگا. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا جنت کیا بلکہ کروڑوں کروڑ جنت سے بھی زیادہ افضل ہے, کیونکہ یہاں جنت مخلوق ہے اور اللہ خالق جنت ہے, اللہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ ایک کن کے ذریعے کروڑا کروڑا جنتیں پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے مقابلے میں جنت کی بھی حقیقت نہیں. اور اللہ والے جنت اس لیے مانگتے ہیں, مسلمان جنت اس لیے مانگتا ہے کہ وہ محل دیدار الہی ہے, وہاں اپنے محبوب پاک کا دیدار ہوگا. ایک بزرگ کے ایک شاگرد تھے, دیہاتی تھے اور کھیتی کرتے تھے, اب پانتا تھے, لیکن بزرگوں کی صحبت نے ان کو کیا دولت عطا کی تھی کہ ایک شعر وہ کہہ گئے عجیب و غریب کہ نکل بھاگا تیرے کوچے سے, نکل بھاگا نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نکل بھاگا یعنی تمام تعلقات غیر ضروریہ کو توڑ کر اللہ کی طرف دیوانہ نکل بھاگا, نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے ہیں, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے ہیں. کہ جنت میں بھی اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہو, بالفرض ہمیں جنت تو دے دی لیکن اللہ فرما دے کہ ہم خوش نہیں ہیں, تو یہ ہمارے لیے دوزخ سے کم نہیں ہے دوستو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی رضا مانگی, پھر جنت مانگی. جنت کے بھی ہم محتاج ہیں, لالچی بھی ہیں, حریص بھی ہیں, اجر و ثواب بھی ہمیں چاہیے تاکہ اس کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوں, لیکن سب سے بڑی نعمت جنت میں بھی محبوب پاک کا دیدار ہے. اور محبوب پاک کا دیدار ہر اس شخص کو اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا جس قدر اس کو تعلق مالا دنیا میں نصیب ہوگا, اسی قدر ان کو اللہ اپنا دیدار کرائیں گے, اور اسی قدر جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا ہوگا, کیونکہ دنیا ہی دار العمل ہے, یہاں جو کچھ محنت کر لی وہی وہاں اسی قدر وہاں اس کا بدلہ ملے گا. تو جس قدر یہاں اللہ کی رضا حاصل کر کے جائے گا اسی قدر اس دیدار میں بھی لذت ہوگی. دو چیزیں ہیں, ایک تو دیدار کی کثرت بھی اس کو نصیب ہوگی اور دوسرے دیدار کا لطف بھی اسی کو زیادہ نصیب ہوگا جس قدر زیادہ یہاں اللہ کو راضی کر کے وہ بندہ گیا ہوگا. اور اللہ کے دیدار ایسی بڑی نعمت ہے دوستوں کہ اللہ کے دیدار کے بعد جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی, بڑی سے بڑی نعمت یاد نہیں آئے گی. اللہ کا دیدار ایسا پلطف ہوگا, ایسا لذیذ ہوگا. اب ہوگا کیا کہ جب اتنی لذت ہے آپ کے دیدار میں, محبوب پاک کے دیدار میں, تو جنت کی باقی نعمتوں سے کیسے لطف اندوز ہوگا؟ جب وہ نعمت لازوال ہے اور ایسی پرلطف ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت, ساری نعمتیں جنت کی ہیج ہیں, تو پھر دوسری نعمتوں سے کیسے لطف اندوز ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے اور جنت کی نعمتوں کو ظاہر کر دیں گے, تو بندے اس سے لطف اندوز ہوں گے. اور یہ اللہ کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو ہمیشہ 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 اللہ کا دیدار ہی کرتا رہے گا, نہ ان کو بھوک لگے گی نہ ان کو پیاس لگے گی, اسی دیدار ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. بہرحال عارفین کو اللہ تعالیٰ دونوں نعمتوں سے نوازیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہونے کی نعمت میسر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی نصیب فرمائے. تو میرے دوستو, وصول الی اللہ کے لیے اگر چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ شیخ سے مضبوط تعلق ہوں اور شیخ کو صدق کے دل سے اطلاع حال کی جائے. اطلاع حال میں یا تو اطلاع حال کرتے ہی نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں, اور جب کرتے ہیں تو اس میں صدق نہیں ہوتا, اس میں اپنی غلطی اور کوتاہی کی اطلاع نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جو تجویز دی جاتی ہے اس کا وہ فائدہ اور وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے, اور پھر پریشان ہوتا ہے سالک کہ ہم اطلاع بھی کر رہے ہیں اور جڑے ہوئے بھی ہیں, کیا وجہ ہے کہ جو لطف اور جو لذت زندگی میں بتلایا جاتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تو حیات طیبہ ہم کو اب تک کیوں نہیں مل رہی, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اطلاع حال میں کمی ہے یا کوتاہی ہے اور صدق نہیں ہے. اور صدق ہو اور کوتاہی نہ ہو اور پھر اطلاع تجویزات میں کمی ہوتی ہے, اطلاع تجویز نہیں کرتے تو اطلاع تجویز بھی ہو. فرمائے کہ شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد, شیخ کے ہیں چار حق رکھ ان کو یاد, اطلاع اتباع انقیاد و اعتماد. اطلاع بھی ہو اور جو تجویز بتائی جائے اس کا انقیاد ہو, اس کا پابندی ہو اور اس پر اعتماد بھی ہو. اطلاع اتباع, تجاویز کی اول چیز اطلاع ہو صدق دل سے, اور اتباع ہو صدق دل اور پابندی سے, اور انقیاد ہو کہ بالکل اس کے خلاف نہیں کرنا, اس قید سے باہر نہیں جانا, اور اعتماد بھی ہو کہ میرے شیخ نے جو تجویز مجھ کو بتلائی ہے میرے لیے سب سے انفع وہی ہے, ڈاکٹر نے جو دوا مجھ کو تجویز کی ہے میرے لیے یہی دوا سب سے انفع ہے. چاہے دوسروں کو میٹھا حلوہ کھلایا جا رہا ہے, چاہے دوسروں کو شربت پلایا جا رہا ہے, لیکن مجھ کو کڑوی کسیلی دوا پلائی ہے شیخ نے, تو یہ میرے لیے یہی کڑوی دوا ہی مفید ہے, کیونکہ میرے خون میں جو فساد ہے اس کے لیے کڑوی دوا ہی چاہیے. تو یہ سمجھنا چاہیے. اس طرح سے راستہ طے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وصول نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وصول نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل محبت اور معرفت نصیب فرمائے. میرے دوستو, اللہ سے دل لگانا چاہیے, اللہ کے سوا کسی سے دل لگانا, کسی سے توقع رکھنا یقین جانے پریشانی کا باعث ہے. یہاں تک کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ کسی سے توقع مت رکھنا, یہاں تک کہ مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھنا. توقع رکھنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ کے وعدے ہمیشہ باوفا ہیں, اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے باوفا ہیں اور باوفا رہتے ہیں. جب بھی دل سے اللہ کو یاد کرو گے اللہ کو وہیں موجود پاؤ گے. وہ ماکم اینما کنتم, حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کبھی ہماری پکار کو رد نہیں کرتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہم اللہ کو دل سے یاد نہیں کرتے, دل سے آؤ فغا نہیں کرتے, دل سے مناجات نہیں کرتے, ورنہ خدا کی قسم جب بھی اللہ کو دل سے یاد کریں گے اللہ کو موجود پائیں گے, اللہ کو سب سے زیادہ باوفا پائیں گے. ساری دنیا بے وفا ہو سکتی ہے, اولاد بھی بے وفا ہے, بیوی بھی بے وفا ہو سکتی ہے, ماں باپ بھی بے وفا ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ ہمیشہ ہمیشہ با وفا رہتے ہیں. اللہ کے وعدے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور اٹل ہیں. اللہ تعالیٰ کو اللہ کے لیے یاد کریں, دل سے یاد کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ سب نعمتوں کو پا جاؤ گے. ہاں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے خوب محنت کی توفیق عطا فرمائے. پابندی ذکر ایک لازمہ ہے, گناہ سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں, کیونکہ گناہ کے اسباب کے قریب انسان رہتا ہے تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, تقرب ہوگا تو تفلو ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ کی حدود کے قریب بھی مت جاؤ, اگر قریب گئے تو مبتلا ہو جاؤ گے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ سختی نہیں ہے بلکہ یہ محبت ہے کہ ہماری نافرمانی کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے اپنا نقصان کر بیٹھو گے. خبردار اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا اور اسباب گناہ سے دور رہنا گناہوں سے بچنے میں آسانی کا ذریعہ ہے. اور گناہ سے بچنا لازم کر لیں کہ آنکھ کا گناہ بھی نہ ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ روتے ہوئے قسمیں اٹھا اٹھا کر مسجد میں روزے میں سفر کی حالت میں بیماری کی حالت میں, کیونکہ جتنی حالتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. ایک بیمار آدمی ہے بیمار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں, مسافر ہیں مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں, مسجد میں ہے تو مسجد کی دعا قبول فرماتے ہیں, زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. تو میرے شہر میں قسمیں اٹھا اٹھا کر روزے کی حالت میں, آپ معلوم ہے کہ روزے کے اندر جو آدمی روزہ دار ہوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح شام مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو دعا وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. تو روزے کی حالت میں بیماری کی حالت میں بیماری کے لیے بھی بشارت ہے کہ بیمار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. جب عیادت کے لیے جاؤ ہمارے شیخ نے سکھلایا کہ اس سے دعا کے لیے بھی درخواست کرو کہ بھئی ہمارے لیے دعا کرنا, ہم اللہ والے ہو جائیں, ہماری فلاں حاجت ہے وہ پوری ہو جائے, ہماری فلاں پریشانی پوری ہو جائے, مناسب طریقے سے اس سے دعا کے لیے کہنا چاہیے تو دعا قبول ہوتی ہے بیمار کی. تو میرے شیخ نے روتے ہوئے ایسی حالتوں میں فرمایا کہ دیکھو اتنی چیزیں جمع ہو گئیں, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم آنکھ کی حفاظت کر لو گے تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے. اللہ والے, اور یہ بھی فرمایا کہ چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پا جاؤ گے, یعنی وہ انتہا جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. نبوت تو اب کسی کو ملے گی نہیں, خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا کسی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے. دل تو نبوت تو کا دروازہ تو بند ہو چکا لیکن میرے شیخ فرماتے تھے کہ ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. آج بھی کھلا ہوا ہے اور جو ابو رحمت دل فشانس آج بھی جو ہے اللہ کا ابو رحمت ہے. اور فرمایا کہ دونوں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے زمانے والوں کو زیادہ بڑی ولایت دے دی اور اب اس زمانے میں وہ لوگ نہیں رہے, آج نعوذ باللہ اللہ کو قدرت نہیں, اللہ تعالیٰ آج بھی جس کو چاہے اس کو ولایت صدیقیت کی انتہا عطا فرما سکتے ہیں. تو مانگنا بھی چاہیے اور وہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے تو آنکھ کی حفاظت ہی کر فرمایا کیونکہ بنیادی چیز یہی ہے کہ شرم و حیا پیدا ہو جائے. بدنگاہی کرنے والا بے شرم اور بے حیا ہے اور جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور گوشہ چشم سے بھی نہ دیکھے, گوشہ چشم سے بھی تم ان کو نہ دیکھا کرنا, گوشہ چشم سے بھی تم ان کو نہ دیکھا کرنا, نوک پلک سے بھی مت دیکھو, اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اللہ کی حضوری کو قائم کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہلے جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کی راز. چوری یہ ہے کہ ایک تو گول گھوم کے دیکھنا ہے اور ایک چوری چھپے دیکھنا ہے, نوک پلک سے دیکھنا ہے اور نفس کی مکاریاں بھی ساتھ چل رہی ہیں, کس کس بہانے سے نفس بد نگاہی کرا دیتا ہے, ان سب سے بچنا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس سے شرم و حیا والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو ذالک ازکا لہم, یہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے نظر کی حفاظت. تو نظر کی حفاظت پر ولایت صدیقیت کی خط انتہا کی قسم کھائی ہے میرے شہر میں. میرے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے مقرب اور ایسے اولیاء ہوتے ہیں کہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. اور جبکہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ قسم نہ بھی کھائیں, یہ قسم کھانا تو ایک قسم کی تاکید کے لیے ہے, اگر قسم نہ بھی کھائیں اللہ والے جو اللہ کے خاص مقرر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کچھ بات کہہ دیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ٹالتے نہیں پورا کر دیتے ہیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. میرے دوستو کسی اللہ کے ولی کو جس کو نہ کسی پیسے کی لالچ, نہ کسی مال کی غرض, نہ کسی کوئی نفسانی غرض, نہ کوئی اور حیثیت کی غرض, بالکل بے غرض محبت کرنے والا اللہ والا جس کو صرف یہی ایک درد ہے کہ ساری امت کے مسلمان اللہ والے ہو جائیں، بلکہ کافر بھی ایمان لا کر اللہ والے ہو جائیں۔ ایسے مخلص اور محبت کرنے والے کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ باوجود اس کے میرے شیخ رحمہ اللہ نے بار بار قسمیں اٹھائی ہیں کہ تم ایک ہی کام کر لو کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کر لو۔ کیا مطلب؟ کہ اس آنکھ کی حفاظت کے عمل سے خدا تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنا آسان فرما دیں گے، مزیدار فرما دیں گے، پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مگر بھائی ضمنی طور پر ایک بات کا ذکر ضروری ہے کہ یہ زبان جو ہے نا ہمارے منہ میں، یہ بھی بڑے بڑے گناہ کرا دیتی ہے، بہت بڑے بڑے گناہ کرا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی انسان کوئی بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت بھاری ہوتی ہے اور اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے، تو جنت میں لے جانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور بعض اوقات انسان ایک بات منہ سے نکالتا ہے جو بہت ہلکی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں بڑی بھاری ہوتی ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو بھائی اس سے زبان کی جو ہے ایسی لغزشوں اور کوتاہیوں سے بہت بچنا ضروری ہے، کیونکہ بہت آسانی کے ساتھ بڑے بڑے گناہ یہ زبان کرا دیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، دیکھا تو فرمایا رحمت اللہ یا ابو یا ابا بکر، یہ کیا بات ہے، اللہ آپ کو رحم فرمائے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی کا مقام تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان ہی وہ چیز ہے جس نے مجھے کتنی مرتبہ ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو میرے دوستو، یہ زبان کا لوتھڑا اور دل کا لوتھڑا یہ برابر قریب قریب ہیں، اور حقیقت میں زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، دل میں جو غلاظت بسی ہوتی ہے زبان سے وہی برآمد ہوتا ہے اور نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے خصوصاً اس رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی بھی حفاظت، موبائلوں سے دور رہنا، ضرورت شریعہ کا کام کر کے اس کو تالے میں ڈال دینا، اور گھر کے اندر بھی بچوں کو اس پر ایکسس نہیں دینا، اور جو ضروری کام ہو بس اتنا کیا جائے، وہ بھی جو معاش سے ضروری ہو۔ ایک آدمی ہے، اس نے بہت سی چیزوں کو از خود ضروری بنا لیا، اب آج کل ضرورتوں کو بڑھا لیا گیا ہے اور اس کی بہانے سے اس کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ موبائل کے فتنے میں سب سے بڑا فتنہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح کا مفہوم کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے نکلیں گے کہ آدمی اس میں جھانک کر دیکھنا چاہے گا، عمل نہیں کرے گا، عمل کی نیت نہیں ہوگی، لیکن صرف جھانکنا چاہے گا، اس کو ایک دلچسپی ہوگی کہ کیا چیز ہے۔ مثلا آج کل بڑے بڑے گمراہ تقریریں کر رہے ہیں، عربی سیکھ کر تفسیریں بیان کر رہے ہیں، گمراہی خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آدمی چسکے میں دیکھتا ہے کہ لاؤ ذرا دیکھے تو صحیح کیا بات کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جو آنکڑے کی طرح ہوں گے، اور جیسے ہی کوئی اس میں جھانکنے کی کوشش کرے گا وہ آنکڑے میں پھنس جائے گا اور وہ اس کو کھینچ لیں گے دوزخ میں۔ تو یہ فتنہ موبائل کا جو ہے سب سے بڑا فتنہ اس میں عقیدے کی خرابی کا ہے۔ تو خصوصاً نوجوان نسل، کیسے تو کیا بڑا کیا چھوٹا، لیکن نوجوان نسل اس میں بری طریقے سے بہت بڑی تعداد میں مبتلا ہو رہی ہے اور عقیدے خراب ہو رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی عقائد ضروریہ میں سے ایک بھی عقیدہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ شکر کو صبح ڈال دیتے ہیں، اور وہ شک کو صبح خدا نخواستہ پل بھر کے موت کے وقت کفر پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور دوسرا فتنہ یہ بدنگاہی کا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا کر لینا ہے۔ کیا فائدہ دوستو، تھوڑے دن کی لذت ہے اور اس لذت میں چین بھی نہیں ہے۔ جب یہ آدمی گناہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کسی نے عرض کیا کہ حضور، آنکھ بچانا بڑا مشکل ہے، جب نظر ڈال دیتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا کہ جب نظر ڈال دیتے ہو تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے، اور جب نظر بچا لیتے ہو تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ کہا کہ اگر نظر بچا لیتا ہوں تو چند گھنٹے تو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور جب نظر ڈال دیتا ہوں تو 72 گھنٹے تک تڑپتا رہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ خود ہی عقل سے فیصلہ کر لو کہ نظر بچانے ہی میں عافیت ہے. تکلیف میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے, کسی کو اذیت دینا حرام ہے. تم بھی مومن ہو, نظر ڈال کر اپنے آپ کو کیوں تکلیف دیتے ہو, کیوں حرام کام کرتے ہو؟ پر نگاہی بھی حرام, اپنے کو تکلیف دینا بھی حرام. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. غرض یہ کہ موبائل کا یہ فتنہ بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے, اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور بات اصل میں یہی ہے کہ آدمی کتنی پابندیاں اپنے اوپر لگا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے نفس کو مہذب بنانا چاہیے, اور انسان کا شرف بھی یہی ہے کہ فتنے پر قدرت ہوتے ہوئے, گناہ پر قدرت ہوتے ہوئے گناہ سے بچے, اپنے نفس کو مہذب بنائے, اپنے نفس پر قابو رکھے, غالب آ جائے, اس قدر نفس پر محنت کرے کہ اس کا کچرا کر دیں, اس کو فنا کر دیں, یہاں تک کہ وہ مہذب ہو جائے, نفس سے مطمئنہ بن جائے اور آخر انجام راضیت مرضیہ بن جائے. اصل کام نفس کی تہذیب ہے. تو اگر نفس مہذب نہ ہوگا تو گناہوں کے ایک راستے بند کرو گے دوسرا کھل جائے گا, دوسرا راستہ بند کرے گا تیسرا کھل جائے گا, اور اگر نفس مہذب ہوگا تو تمام گناہوں سے اس کو نفرت ہوگی, گناہ کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرے گا, نیکیوں کو ذوق و شوق ہوگا. تو یہ ذوق و شوق نیکیوں کا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے نفس کا تزکیہ کامل فرما دے, مصفا مجلہ مزکا بنا دے. اور اگر نفس کو مصفا مجلہ اور مزکا بنانا ہے اور اللہ کا جذبہ پانا ہے, اللہ کا قرب پانا ہے, وصول الی اللہ پانا ہے, تو میرے دوستو کسی اللہ والے سے محبت کا تعلق پیدا کر لیں, خاص تعلق پیدا کر لیں, اس کی ذات سے محبت کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا تماشا میں دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وعن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. حضرت كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ہر قوم اور ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے, یعنی ہر قوم خدا کی طرف سے کسی چیز کے فتنے میں ڈال کر آزمائی جاتی ہے, اور میری امت کا فتنہ یعنی خدا کی آزمائش مال ہے. میرے شیخ شیخ العرب ولد معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ میری امت کو مال اس لیے دیتے ہیں کہ امتحان کریں بندوں کا کہ مالداری میں دین پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہی ہو, یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام بھی ہے. نصرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ولاد کے بیان میں کہ سفر کے مہینے میں سرید رجیب واقع ہوا, یہ سن 3 ہجری کے واقعات ہیں. کفار مکہ کے بہکانے پر کچھ لوگ قبیلہ عزل وقارا کے براہ فریب آپ کی خدمت میں آ کر بظاہر مسلمان ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ کر دیجئے کہ ہم کو احکام سکھلا دیں. آپ نے 10 آدمی ساتھ کر دیے. جب یہ لوگ رجیب پر کے ایک تالاب ہے قبیلہ حذیل کا پہنچے تو حذیل کو مدد کے لیے بلا لیا اور بدعہدی کی. بعض اس وقت شہید ہوئے جیسے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعض پکڑ لیے گئے جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعض میں شہید کر دیے گئے. اور اسی سفر کے مہینے میں واقعہ گیر مونا کا ہوا. یہ ایک جگہ ہے بلاد حذیل میں درمیان مکہ اور غسقان کے. وہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص عامر بن مالک رہنے والا نجد کا قوم بنی عامر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس میں حاضر ہوا اور کہا میں مسلمان ہو جاتا ہوں ہو جاتا مگر مجھ کو قوم کا خیال ہے، آپ کچھ لوگ میرے ساتھ کر دیں کہ وہ میری قوم کو دعوت اسلام کریں، پھر مجھ کو کچھ بھی تعامل نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اہل نجد کا ڈر ہے۔ اس نے کہا کچھ ڈر نہیں، میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمی اصحاب میں سے یہ قرا کہلاتے تھے ساتھ کر دیے۔ جب یہ حضرات بیر مونا میں پہنچے، کفار نے ان میں رال و زکوان اور اشیا بھی حسب روایت بخاری تھے تقریباً سب کو شہید کر ڈالا۔ ان میں حسب روایت بخاری حرام بن مرحان بھی تھے، اور بانی اس غدر کا عامر بن طفیل تھا جو بھتیجا تھا عامر بن مالک مذکور کا۔ عامر بن مالک کو اس کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان نے اس کے بھتیجے میں فتور ڈالا، اور انہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اسی عامر بن طفیل نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو مجھ کو ملک بانٹ دیجئے، یا اپنے بعد مجھ کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، ورنہ بڑا لشکر لا کر آپ سے لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی، اللہم اکفنی عامرا، وہ تعاون سے مر گیا۔ آپ نے ایک مہینے تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بدعا فرمائی، پھر وہ مسلمان ہو کر آ گئے تو آپ نے بدعا ترک فرما دی، اور اسی واقعہ بیر مونا کے ایام میں غزوہ بنی نذیر ہوا۔
اللہ معافی۔ ہاں چلے بس ٹھیک ہے، کیا اعلان کرنا۔ رمضان شریف کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ مالی تعاون مختلف شعبوں میں کرنا چاہتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، پچھلے برسوں کا تجربہ یہی ہے کہ آخر میں سوتا اور مردہ جاگتا ہے، تو رمضان المبارک کے لیے خاص جو لوگ تعاون مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہی سے جو ہے، یہ سوال نہیں ہے کسی قسم کا بھی، اور الحمدللہ نہیں یہاں کوئی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مگر یہ کہ آخر وقت میں لوگ جو ہے مخصوص کر کے جو پیسے دیتے ہیں، مختص کر کے فلاں کام کے اندر اس کو خرچ کیا جائے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی جو ہے وہ اس طرح کے آ چکے ہوتی ہیں فنڈ کہ ان کو اس مختص شعبے کے لیے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے پورا کرنا۔ اس لیے بس اتنی گزارش ہے کہ اگر کسی کو دینے کی طرف دھیان ہو تو پہلے ہی دے دیا کریں، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مختص نہ کریں کہ فلاں کام میں خرچ کیا جائے۔ خصوصاً یہاں حضرت الطالبین میں پچھلے سال بھی مجھے کئی لوگوں کو معذرت کرنی پڑی، کیونکہ وہ مختص کر کے دے رہے تھے اور اس شعبے میں یا تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی یا پھر ہمارے یہاں وہ شعبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر مختص کر کے نہ دیا جائے، لگے گا انشاءاللہ خیر کے کام ہی میں، تو یہ زیادہ بہتر اور سہل طریقہ ہے۔ اور اگر کرنا ہی ہے تو پہلے سے رمضان شریف آنے سے بھی پہلے سے بات کر لی جائے، تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اگر اس مد میں خرچ کر سکے تو لے لیں گے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے مہینے میں جس قدر محنت کرنی چاہیے اپنے نفس کو مہذب بنانے کے لیے، حقیقت کی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزے فرض ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اعضاء و جوارح ظاہری باطنی سب کی تہذیب کی توفیق نصیب فرمائے، تزکیہ کامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے روزوں کے اندر وہ خاصیت پیدا فرما دے، ہماری نمازیں ایسی نمازیں بنا دے کہ جس سے ہم بے حیائی کے کاموں سے بچے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت بیان فرمائی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ نماز جو ہے فحش باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے، اور اللہ ہمارے روزوں کو بھی ایسا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے والا بنا دے اور اس دنیا کی زندگی کو جنت سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور حرام دنیا سے اللہ ہمیں بیزار کر دے اور اللہ تعالی ہمیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل اتباع سنت نصیب فرما دے، کامل تقویٰ والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور خوب توبہ و استغفار اور مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، درد دل عطا فرما دے، زبان ترجمان درد دل عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی ہم سب کو نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، تمام جائز حاجتیں جو ہماری دنیا کی ہیں آخرت کی اللہ سب پوری فرما دے اور تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے، تمام بیماروں کو صحت کا لاجرہ مستمر عطا فرما دے اور جس کی بھی کوئی پریشانی مسئلہ ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے اور جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ پاک ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے اور قربانی والے ایثار و قربانی والے رشتے عطا فرما دے اور جن کے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اپنا 100% مطیع و فرما بردار بنا دے، اپنی محبت کاملہ معرفت کاملہ سے نواز دے اور عشق رسول سے بھی نواز دے، اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک صلی اللہ علیہ وسلم وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من انفسنا الینا من انفسنا واہلنا ومن الماء البارد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم.